السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں. تو آئیے خبروں سے آغاز کرتے ہیں حسب معمول پروگرام کا. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
لیبر ایجنسی سے نقل مکانی کرنے والوں کی گھروں کو واپسی رواں ماہ کے وسط سے شروع ہوگی. حکومتی امداد پر قبائلیوں کا عدم اطمینان. پشاور سے میں ہوں شمیم شاہد. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا
قومی تفتیشی ایجنسی این آئی اے نے بھارتی کشمیر کے باشندے لیاقت شاہ کو دہشت گردی کے الزام سے بری کرتے ہوئے دہلی پولیس کے اسپیشل سیل کے افسران کے خلاف سخت کارروائی کی سفارش کی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور کھیل کے میدان سے
سپر بال سنڈے امریکہ کے مقبول ترین سپورٹس ایونٹ میں ریاست واشنگٹن اور میسیچوسٹس کی ٹیمیں آمنے سامنے. ٹیلی ویژن پر 30 سیکنڈ کے اشتہار کی قیمت 45 کروڑ روپے. میں ہوں اسد حسن. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں امریکہ اور جاپان نے جاپانی صحافی کا سر قلم کرنے پر داعش کے انتہا پسندوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی مسلمان انتہا پسندوں کو شکست دینے کے لیے ایک طویل جنگ کی پیش گوئی کرتے ہیں. اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں. بھارت میں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا این آئی اے نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ایک رہائش کو دہشت گردی کے الزامات سے بری کرتے ہوئے دہلی پولیس کے بعض عہدیداروں پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے حزب المجاہدین کے مبینہ دہشت گرد لیاقت شاہ کو پھنسانے کی سازش کی تھی. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
قومی تفتیشی ایجنسی این آئی اے نے بھارتی کشمیر کے باشندے لیاقت شاہ کو دہشت گردی کے الزام سے بری کرتے ہوئے دہلی پولیس کے اسپیشل سیل کے متعدد افسران کے خلاف سخت ترین کارروائی کی سفارش کی ہے. ایجنسی نے اپنی تفتیشی رپورٹ میں لیاقت شاہ کو بے قصور پایا, جنہیں اسپیشل سیل نے حزب المجاہدین کا دہشت گرد بتایا تھا اور دہلی میں دہشت گردانہ کارروائی کی منصوبہ بندی کے الزام میں گرفتار کیا تھا. این آئی اے نے ایک اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس ایس این سریواستو اور متعدد انسپکٹروں اور سپاہیوں کو لیاقت شاہ کو پھنسانے کا ذمہ دار قرار دیا. این آئی اے کی رپورٹ کے مطابق لیاقت شاہ کو لینے کے لیے نیپال جانے والے لولاب کے باشندے اسلم حلقہ کے ساتھ مل کر پولیس نے ساز باز کی اور لیاقت کو 20 مارچ 2013 کو بھارت نیپال سرحد پر گورکھپور کے نزدیک گرفتار کر لیا. جبکہ لیاقت شاہ کشمیری حکومت کی سابق دہشت گردوں کی بعض آبادکاری کی پالیسی کے تحت اپنے اہل و عیال کے ساتھ نیپال کے راستے بھارت آ رہے تھے. اس سلسلے میں ان کی پہلی بیوی امینہ بیگم نے 11 فروری 2013 کو کپواڑہ میں پولیس میں ایک درخواست بھی دی تھی. اسپیشل سیل نے الزام عائد کیا تھا کہ لیاقت شاہ افضل گرو کو پھانسی دینے کا انتقام لینے کی غرض سے قومی دارالحکومت میں دہشت گردانہ کارروائی کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے, لیکن جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو وہ میڈیا کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور انہوں نے خود کو بے قصور بتایا. اس وقت دہلی پولیس کے اس وقت کے کمشنر نیرج کمار نے اسپیشل سیل کی کارروائی کا دفاع کیا تھا. اس گرفتاری پر اس وقت کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے سخت احتجاج کیا, جس کے بعد یہ کیس این آئی اے کو سونپ دیا گیا. این آئی اے کو اپنی تفتیش کے دوران پتا چلا کہ ایک شخص نے, جس کا نام صابر خان پٹھان تھا اور جو پولیس کا مخبر تھا, پرانی دہلی کے عرفات گیسٹ ہاؤس میں AK-56 رائفل اور دیگر ہتھیار رکھے تھے. پٹھان مدھیہ پردیش کے شاجہ پور کا باشندہ ہے اور اسی وقت سے لاپتہ ہے. ذرائع کے مطابق اسپیشل سیل کے اہلکاروں کے خلاف این آئی اے کی فرد جرم کی بنیاد پر مرکزی وزارت داخلہ جلد ہی کارروائی کرنے والی ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
خیبر ایجنسی سے عارضی طور پر بے گھر ہونے والے افراد کی گھروں کو واپسی اس ماہ بعد کو شروع ہو جائے گی. یہ بات خیبر پختونخوا کے گورنر سردار مہتاب احمد نے نامہ نگاروں سے گفتگو میں بتائی. تفصیل پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں سنیے.
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں فوجی آپریشن کے باعث نقل مکانی کرنے والوں کی اپنے گھروں کو واپسی کا سلسلہ رواں ماہ کے وسط سے شروع ہونے جا رہا ہے, جبکہ اس عمل کی رجسٹریشن بدھ سے شروع ہو رہی ہے. گزشتہ اکتوبر میں افغان سرحد سے ملحقہ اس قبائلی علاقے میں پاکستانی فوج نے شدت پسندوں کے خلاف خیبر ون کے نام سے آپریشن شروع کیا تھا, جس میں اب تک درجنوں عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے. اس آپریشن کی وجہ سے تقریباً 80,000 خاندان نقل مکانی کر کے پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں عارضی طور پر رہائش اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں خیبر ایجنسی کے علاقے باڑہ کے لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ یہ علاقہ شدت پسندوں سے پاک کروایا جا چکا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اپنے علاقوں کو واپس جانے والوں کے لیے امدادی رقوم بھی مختص کی گئی ہے، جبکہ جن لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچا ہے ان کی مالی اعانت بھی کی جا رہی ہے۔
جو پورا گھر اگر کسی کا تباہ ہے تو اس کے لیے 4,00,000 روپے کا امدادی پروگرام ہے، وہ ضرور ملے گا اس کو، اور اگر وہ پارشلی ڈیمیج ہے تو اس کے لیے 1,60,000 روپے جو اس کی ادائیگی ہوگی کمپنسیشن کی، یہ ہر ایک اس فرد کو ملے گی جس کا، یا اس خاندان کو ملے گی جس کا وہ ذاتی نقصان ہوا ہے۔ اور اس بات کو، کیونکہ پہلے مرحلے میں ہمارے پاس جو رقم ہمیں ملیں گی وہ ان کی ٹرانسپورٹ کی کاسٹ ہے اور 25,000 روپے، یہ اس کے علاوہ جو ہے ان کی ہاؤسز کی کمپنسیشن ہوگی۔
تاہم نقل مکانی کرنے والے اکثر لوگ اعلان کردہ امدادی رقم سے خوش نہیں ہے، انہوں نے اس میں اضافے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ باڑہ سے تعلق رکھنے والے شاہ فیصل افریدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے لوگ اپنے علاقوں میں واپس جانے پر خوش ہیں، لیکن وہاں ان کی املاک کو جو نقصان پہنچا ہے ان کی تعمیرنوں کے بارے میں وہ بہت فکر مند ہے۔
جو پیکج دیا جا رہا ہے وہ انتہائی کم ہے، نکلنے والا پیکج بھی نہیں دیا گیا تھا، اور ابھی جو واپسی کا پیکج ہے وہ بھی کم ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو گھروں کے معاوضے کا اعلان کیا گیا ہے وہ 4,00,000 روپے ہے، تو لہٰذا یہ بھی کم ہے۔ بہرحال لوگوں میں اس بات کی خوشی ہے۔
گورنر سردار مہتاب احمد خان کہہ چکے ہیں کہ قبائلی علاقوں کے عمائدین اور رہنماؤں کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے لوگوں کے نقصانات کی تفصیل تیار کرے، اور حکومت اپنے طور پر بھی اس کا جائزہ لے رہی ہے، جس کے بعد تعمیر نو اور بحالی کے لیے مزید اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایک اور قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں گزشتہ سال جون سے جاری فوجی آپریشن کے نتیجے میں یہاں سے بھی لگ بھگ 6,00,000 افراد نقل مکانی کر کے خیبر پختونخوا میں مقیم ہیں، اور حکام کے بقول ان کی واپسی کا عمل آئندہ ماہ شروع کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
امریکہ اور جاپان نے ایک جاپانی صحافی کا سر قلم کرنے پر داعش کے انتہا پسندوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے نے اس ہلاکت کو دہشت گردی کا غیر انسانی اور قابل نفرت عمل قرار دیتے ہوئے قاتلوں کو معاف نہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ واشنگٹن میں صدر اوباما نے اسے وحشیانہ قتل قرار دیا۔ مزید تفصیلات یاسمین جمیل کی رپورٹ میں۔
اتوار کے روز ٹوکیو میں جاپانی صحافی کینجی گوٹو کے لیے ایک دعائیہ شب بیداری کا انعقاد ہوا، جس کا سر بظاہر داعش نے قلم کیا تھا۔ اب جبکہ جاپان نے اس نقصان کا سوگ منایا، اردن کے فائٹر پائلٹ مواصل کسیبا کے عزیزوں نے عمان میں حکومت سے درخواست کی کہ وہ عسکریت پسندوں سے پائلٹ کی رہائی کے حصول کے لیے اپنے مذاکرات کے بارے میں مزید کھل کر بات کرے۔ پائلٹ کے ایک عزیز یاسین رواشدہ نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت سچ بات بتائے۔ ان دونوں یرغمالوں کا مستقبل ماضی میں ایک دوسرے سے جڑا ہوا تھا، لیکن سر قلم سے متعلق ویڈیو میں کیسیبا کا ذکر نہیں کیا گیا، جس سے اس کی زندگی کے بارے میں خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ جاپان اور امریکہ نے انٹرنیٹ پر سر قلم کیے جانے والی ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد ہفتے کے روز داعش کے جہادیوں کی مذمت کی۔ جاپانی وزیراعظم شنزو ایبے نے اس ہلاکت کو دہشت گردی کا ایک غیر انسانی اور قابل نفرت اقدام قرار دیا، اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ قاتلوں کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ شنزو ایبے کہتے ہیں، جب میں ان کے خاندان کے غم کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے پاس کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہیں رہتے۔ جاپانی حکومت ان کی رہائی کے حصول کے لیے اپنی کوشش کر رہی ہے، اور ہم گہرے صدمے سے دوچار ہیں۔ میں ان دہشت گردوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں ان سے اس گناہ کا خمیازہ ادا کرواؤں گا، اور اس کے لیے بین الاقوامی برادری سے تعاون کروں گا۔ یہ الفاظ تھے جاپانی وزیر اعظم شنزو ایبے کے، جنہوں نے مزید کہا،
ありません。
جاپان دہشت گردی کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گا. ہم خوراک اور طبی شعبے میں انسانی ہمدردی کی امداد میں اضافہ کر دیں گے اور جاپان دہشت گردی کے خلاف لڑنے کی بین الاقوامی کوشش میں اپنی ذمہ داری فیصلہ کن انداز سے ادا کرے گا. یہ الفاظ تھے جاپانی وزیراعظم شنزو ایبے کے. واشنگٹن میں صدر براک اوباما نے اس ہلاکت کو ایک وحشیانہ قتل قرار دیا. یہ بیان اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے چند گھنٹے بعد سامنے آیا جس میں دعوے کے مطابق جاپانی صحافی کینجی گوٹو کو ایک نقاب پوش کے سامنے جس نے اس کی گردن پر ایک چاقو رکھا ہوا تھا گھٹنے ٹیکے ہوئے دکھایا گیا تھا. یہ فوٹیج جو انتہا پسندوں کی جانب سے سر قلم کیے جانے والی دوسری ویڈیوز کی طرح کی ہے ایک سرکٹے انسانی دھڑ کی تصویر پر ختم ہوتی ہے. جاپانی صحافی کینجی گوٹو کی والدہ جونکو اشیڈو انتہائی مغموم حالت میں کہتی ہیں
کینجی نو شیگا
کینجی کی موت سے دنیا کو فائدہ ہوگا خواہ وہ کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ اسے ممکن بنا سکتے ہیں تو میں آپ کی مشکور ہوں گی. یہ الفاظ تھے جاپانی صحافی کینجی گوٹو کی والدہ جونکو کے. وہ مزید کہتی ہیں
سنے ہی گورو کارا سینسو نو نائی شکائی او تسکری تائی سینسو تو ہنکون کارا کودومو تاچی نو انوچی او تسکری تائی تو نو کینجی نو ایشی او واتکشی وا مینا ساما گاتا نو گو کیو ریوکو او اے ناگارا
یعنی گوٹو ہمیشہ یہ امید کرتا تھا کہ وہ دنیا کو ہر قسم کی جنگ سے پاک ایک جگہ بنائے گا اور بچوں کو جنگ اور غربت سے بچائے گا. میں یہاں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی مدد سے اس کی میراث کو آگے بڑھاؤں گی. یہ الفاظ تھے گوٹو کی والدہ کے. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ قاتل کا ویسا ہی لہجہ تھا جیسا کہ داعش کی جانب سے قتل کی اس سے قبل کی ویڈیوز میں ظاہر ہوا تھا. نئی ویڈیو داعش کے عسکریت پسندوں کی جانب سے ایک عراقی قیدی کی رہائی کے مطالبے کے لیے دی گئی تازہ ترین ڈیڈ لائن کے دو روز بعد منظر عام پر آئی. اس سے ایک روز قبل جمعے کے روز جاپان کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ گوٹو اور القصیبہ کی رہائی میں پیش رفت تعطل میں پڑ گئی ہے. القصیبہ کو دسمبر میں اس کے بعد یرغمال بنایا گیا تھا جب اس کے فائٹر طیارے کو شام میں داعش کے کنٹرول کے ایک علاقے میں مار گرایا گیا. ہفتے کی ویڈیو میں اس پائلٹ کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا. داعش کے عسکریت پسندوں نے دھمکی دے دی تھی کہ اگر اردن نے جمعرات کو غروب آفتاب تک عراقی قیدی ساجدہ الرشاوی کو رہا نہ کیا تو وہ قصیبہ کو ہلاک کر دیں گے. رشاوی کو عمان میں 2005 کے مہلک بم دھماکے میں اپنے کردار کی وجہ سے اردن میں سزائے موت سنائی جا چکی ہے. اردن کا کہنا ہے کہ وہ رشاوی کو صرف اس صورت میں رہا کرے گا اگر اسے یہ ثبوت مل گیا کہ اس کا پائلٹ ابھی تک زندہ ہے اور یہ کہ ایسا کوئی ثبوت وصول نہیں ہوا ہے. قیدی پائلٹ القصیبہ کے والد سیف القصیبہ کہتے ہیں
انا ادري عن مصيره وبالتالي انا شعوري مضطرب جدا كشعور اي اب ابن بعيد عني بل انا اشد
لي ہمیں اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے اس لیے میں واقعی بہت فکر مند ہوں. بالکل اسی طرح جیسے وہ بہت سے والد ہیں جن کے بیٹے ان کے ارد گرد نہیں ہیں. یہ احساس اس لیے اتنا شدید ہے کہ میں اس کے مستقبل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. میں اپنی حکومت اور شاہ کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس کے سربراہ اور تمام متعلقہ محکموں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ القصیبہ کو سنجیدگی اور تیزی کے ساتھ رہا کرائیں. یہ الفاظ تھے القصیبہ کے والد سیف کے. گوٹو کی اہلیہ رنکو نے جمعرات کی رات ٹوکیو اور عمان دونوں کے لیے اپنے شوہر کی زندگی بچانے کی ایک جذباتی اپیل جاری کی. لیکن اس ویڈیو میں جو بظاہر داعش نے جاری کی تھی یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ آیا رشاوی کے بدلے کسی بھی یرغمال کو رہا کیا جائے گا. یاسمین جمیل, وائس آف امریکا, واشنگٹن.
اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں نے ہفتے کے روز ایک ویڈیو میں شام کے شہر کوبانی میں اپنی شکست تسلیم کی ہے لیکن اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ دوبارہ حملہ بھی کریں گے. اس جاری کی جانے والی ویڈیو میں دو افراد جو عسکریت پسند ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ امریکہ کی قیادت میں اتحاد کوبانی سے گروپ کے انخلا کی مرکزی وجہ ہے. کرد جنگجوؤں نے پیر کے روز اس سرحدی شہر پر دوبارہ قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا جہاں کئی ماہ لڑائی جاری رہی. ایک وقت تھا اس شہر کی آبادی 2 لاکھ افراد پر مشتمل تھی اور اب یہ کھنڈرات کا ڈھیر بن چکا ہے. مصر کے صدر عبد الفتح السیسی مسلمان انتہا پسندوں کو شکست دینے کے لیے ایک طویل جنگ کی پیشگوئی کر رہے ہیں، جبکہ جزیرہ نما سینائے میں سیکیورٹی افواج پر حملوں کے ایک سلسلے کے بعد حفاظت اقدامات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سرکاری افواج ہفتے کے روز سینائے میں گاڑیوں کی جانچ پڑتال کر رہی تھیں، جس وقت مسٹر سیسی نے ٹیلی ویژن پر اپنے ایک خطاب میں آئندہ درپیش چیلنجوں کے بارے میں خبردار کیا۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جنگ ہے۔ میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ جن ملکوں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ درپیش ہے انہوں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے پیچھے چھوڑ دیا۔ ان میں افغانستان، عراق اور دنیا کے کئی اور ملک شامل ہیں، لیکن مصر اسے نہیں چھوڑے گا۔ ہم سینائے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم سینائے کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں رہنے دیں گے۔ سینائے یا تو مصر کی ملکیت ہے اور جس کے لیے یا تو ہم جان دے سکتے ہیں، اور یہ ایک انتہائی اہم نقطہ بھی ہے۔ داعش سے منسلک مصر میں کار فرما گروپ نے سینائے میں جمعرات کے روز مصر کے سیکیورٹی عملے کے کم سے کم 30 افراد کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ باغیوں نے ایک فوجی اڈے کو ہدف بنایا اور العریش شہر میں ایک ہوٹل بھی ان کے نشانے پر تھا جہاں پولیس اور فوجی عہدیدار مقیم ہیں۔ سینائے میں مسلمان انتہا پسندوں نے مصر کے اسلام نواز صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد مصر میں سینکڑوں پولیس اہلکاروں اور فوجیوں کو ہلاک کیا ہے۔ بوکو حرام کے جنگجوؤں نے شمال مشرقی نائجیریا کی ریاست بورنو کے دارالحکومت مائیڈیگوری میں ایک نیا حملہ کیا ہے۔ عسکریت پسندوں اور فوجیوں کے درمیان تازہ ترین لڑائی کا آغاز ہفتے کی رات کو ہوا، جو اتوار کو بھی جاری رہی۔ انتہا پسند 4 شاہراہوں سے شہر پر حملے کر رہے ہیں۔ فوج کے ایک اعلی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ باغی شہر میں ہر جگہ پر موجود ہیں، شہر بھر میں بھاری توپ خانے کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ کے ایک رپورٹر عبد الکریم ہارونا نے سینکڑوں شہریوں کو شکاری رائفلوں، کلبوں مشیٹے سے مسلح دیکھا، جو لڑائی کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں۔ رپورٹر ہارونا کا کہنا ہے کہ وہ عسکریت پسندوں کو روکنے والے فوجیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ بوکو حرام نے گزشتہ اتوار کو بھی مائیڈیگوری پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امکان ہے کہ باغی نائجیریا میں 14 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے پہلے مائیڈیگوری پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ افریقی یونین نے بوکو حرام کی بغاوت کا مقابلہ کرنے کے لیے 7,500 فوجی بھیجنے کی تجویز دی ہے۔ افریقی یونین مغربی افریقہ میں بوکو حرام کا مقابلہ کرنے کے لیے 7,500 فوجی بھیجنے کے منصوبے پر عمل درآمد کر رہی ہے۔ افریقی یونین اس فوج کی تشکیل کے لیے اقوام متحدہ سے منظوری اور فنڈز کی کوشش کرے گی۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ ملک کے مشرقی حصے میں روس نواز باغیوں کے خلاف جاری لڑائی میں گزشتہ روز 13 فوجی ہلاک ہو گئے۔ کیف میں ایک دفاعی ترجمان نے اتوار کے روز بتایا کہ 20 فوجی زخمی بھی ہوئے۔ باغیوں کے جانی نقصان کے بارے میں فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا، لیکن فرانسیسی خبر رساں ادارے نے اطلاع دی ہے کہ 6 شہری ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز ہزاروں مظاہرین پھر سے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ گزشتہ برس کے آخر میں انہوں نے شہر کے کچھ حصوں کو بند کر دیا تھا اور اس سابق برطانوی نو آبادی کے لیے مکمل آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ منتظمین کہتے ہیں کہ احتجاج پرامن ہوگا۔ اور اسپین میں کفایت شاری کے اقدامات کی مخالفت میں اٹھنے والی تحریک زور پکڑتی محسوس ہو رہی ہے۔ میڈرڈ میں لاکھوں افراد کفایت شاری کی مخالف نئی پارٹی پوڈموس کی حمایت میں گلی کوچوں میں ریلیاں نکال رہے ہیں، اور اس نئی پارٹی کا تقابل یونان میں نئی برسر اقتدار پارٹی سریزا سے کیا جا رہا ہے۔ اور امریکہ میں آج کا اتوار لاکھوں افراد کے لیے ایک غیر سرکاری تعطیل کی طرح ہے، جو نیشنل فٹ بال لیگ چیمپئن شپ سپر بال کے سالانہ مقابلوں کے لیے ٹیلی ویژنز کے سامنے جمع ہوں گے۔ امریکہ میں ہر سال ٹیلی ویژن پر یہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والا مقابلہ ہے، جبکہ دنیا بھر سے بھی لاکھوں افراد اسے ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ۔
اور خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں۔ یمن کے حوثی باغی حالیہ مہینوں تک، جب انہوں نے دارالحکومت کے کئی حصوں پر قبضہ کر کے صدر عبد ربو منصور ہادی کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا تھا، عالمی منظرنامے پر نسبتاً غیر معروف تھے۔ اگرچہ ان کے اہداف مبہم اور غیر واضح ہیں، وائس آف امریکہ کے او ولیم گیلو کا کہنا ہے کہ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو اس شیعہ گروپ کے مغرب مخالف میلان کے باوجود اس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ مزید تفصیلات نیلوفر مغل سے سنیے۔
حوثی کا نسب العین اور نعرے امریکہ مردہ باد، اسرائیل مردہ باد، یہودیوں پر لانت اور اسلام زندہ باد مغربی حکومتوں میں خطرے کا احساس بیدار کرتے ہیں۔ لیکن مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایک اسکالر چارلز شمتھ کے مطابق یہ محض ایک فریب اور مغالطہ ہے۔ اس نعرے کا مطلب امریکہ کی مخالفت نہیں ہے.
That chant is not meant to be anti-American. It was meant to stick a thorn in the side of the president who at the time
امریکہ کی جانب سراسر نفرت اور مخالفت ظاہر کرنے کی بجائے شمیت کا کہنا ہے کہ اس نعرے کا ہدف امریکہ کی حمایت یافتہ سابق استبدادی حکمران تھے. اس کا مقصد صدر کی راہ میں کانٹے بکھیرنا تھا جو عراق پر امریکی حملے کے بعد امریکی سفارت خانے کو تحفظ دے رہے تھے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں برطانوی انتظامیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا دفاع کر رہے تھے. اس لیے اس کا مقصد یہ کہنا تھا کہ ہم حقیقی یمنی ہیں, ہم غیر ملکی مفادات کے لیے کام نہیں کرتے. طویل عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے صدر علی عبداللہ صالح اسلامی انتہا پسندوں کے خلاف امریکی جنگ میں ایک بڑے اتحادی تھے جن کی ایک بڑی تعداد حالیہ برسوں میں یمن میں پناہ حاصل کر چکی ہے. صدر صالح کو 2012 کے بہار عرب مظاہروں کے نتیجے میں اپنا عہدہ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا. ان کی جگہ انہی کے ایک قریبی اتحادی عبد ربو منصور ہادی نے لے لی تھی. لیکن اس مہینے سنا میں حوثی باغیوں کی جانب سے طاقت کے ایوانوں کا محاصرہ ہونے کے بعد صدر وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو استعفے دینے پڑے اور باغی فی الواقع حکمراں بن گئے. امریکی عہدیداروں نے حالیہ دنوں میں کئی خبر رساں اداروں کو بتایا ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی کے مسائل پر حوثی سے رابطے شروع کر دیے ہیں. امریکہ کی اولین ترجیح جزیرہ نما عرب میں القاعدہ سے منسلک عسکریت پسندوں کے خلاف ڈرون حملے جاری رکھنا ہے. جزیرہ نما عرب کے القاعدہ یعنی AQAP کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قوت حاصل کر رہی ہے اور اس نے جنوری کے مہینے میں فرانس میں ایک رسالے شارلی ہیبڈو پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. شیعہ حوثی اپنے امریکی مخالف نعروں کے باوجود AQAP کے ساتھ لڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ امریکہ کے ساتھ تعاون کے لیے کچھ امکانی گنجائش پیدا کر رہے ہیں. اس کے باوجود اب بھی واشنگٹن کے عہدیدار ایک عرب ملک میں ایک اور تنازع میں ملوث ہونے کے سلسلے میں محتاط ہیں. یمنی سفارت خانے کے ایک ترجمان محمد الباشا نے جمعے کے روز اس خطرے کی اہمیت گھٹاتے ہوئے کہا,
This is not a Sunni Shia war in Yemen. It has nothing to do with Shias and Sunni. This is a political crisis.
یمن میں یہ شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے, اس کا شیعوں اور سنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک سیاسی بحران ہے جسے توقع ہے کہ سیاسی طور پر حل کر لیا جائے گا. سفارت خانے کے ترجمان الباشا نے واشنگٹن میں قائم ایک تھنک ٹینک ولسن سینٹر میں ایک فورم کو بتایا کہ وہ ان مختلف دھڑوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو یمن کی القاعدہ حکومت کی تشکیل پر گفت و شنید کر رہے ہیں.
They all said that there was problems, but they all reassured me that they're moving towards the political resolution. No one
ان سب کا کہنا ہے کہ مسائل موجود ہیں, لیکن انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ ایک سیاسی حل کی جانب بڑھ رہے ہیں. کوئی بھی ہتھیار اٹھانا اور لڑنا نہیں چاہتا. ایسے میں جبکہ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں, یہ واضح نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس ملک کا کنٹرول ہے تو وہ کون ہے. لیکن جیسا کہ الباشا نے اس ہفتے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ اگر مسئلے کا کوئی فوری حل برآمد نہ ہوا تو ملک یقینی طور پر افراتفری کا شکار ہو جائے گا. نیلو فرمغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سپر بال یعنی نیشنل فٹ بال لیگ کا فائنل امریکہ میں دیکھے جانے والا سب سے بڑا میچ ہے. ملک میں تقریباً 113 ملین افراد یعنی 11,30,00,000 افراد یہ میچ دیکھ رہے ہیں, جبکہ ملک سے باہر بھی دسیوں لاکھوں افراد یہ میچ ٹیلی ویژن پر دیکھیں گے. اس سال سپر بول مقابلے میں ساحلی ریاست واشنگٹن کی ٹیم سن ہائکس, جو دفاعی چیمپئن بھی ہے, 3 دفعہ کی چیمپئن نیو انگلینڈ پیٹریاٹس کے مد مقابل ہے. نیو انگلینڈ پیٹریاٹس ریاست میسیچیوسٹس کی ٹیم ہے, 8ویں مرتبہ ریکارڈ تعداد میں سپر بول میں شریک ہو رہی ہے. اس سال سپر بول ٹکٹ کی قیمت $800 سے لے کر $1,900 تک ہے, لیکن ان ٹکٹوں کا ملنا بہت مشکل ہے اور ٹکٹ بروکرز $1,000 اضافی قیمت کے ساتھ میچ سے چند گھنٹے قبل یہ ٹکٹ فروخت کر رہے ہیں. امریکہ میں شہری اپنے دوستوں کی ٹولیوں کے ساتھ یہ میچ ریستورانوں اور بارز میں مل کر دیکھتے ہیں. انتہائی مقبول کھیل ہونے کے سبب ٹیلی ویژن چینلز پر اشتہارات میں کمپنیاں تخلیقی جدت کے ساتھ دسیوں لاکھوں کی تعداد میں ناظرین کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج کے دن اشتہارات کی قیمت آسمان کو چھونے لگی ہے. ایک رپورٹ کے مطابق اس سال 30 سیکنڈ کے اشتہار کی قیمت 4.5 ملین ڈالر یعنی تقریباً 45 کروڑ روپے ہے. صرف ٹیلی ویژن چینلز پر نہیں بلکہ وائس آف امریکہ کے لیے ڈینیلا شریئر کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر بھی اشتہارات کی بھرمار ہے. پیٹر لینڈ اسپورٹس مارکیٹنگ کے کنسلٹنٹ ہیں. وہ کہہ رہی ہیں میں نہیں سمجھتا کہ بڈوائزر والے آپ کو بتائیں گے کہ پپی والا اشتہار زیادہ بیئر فروخت کرنے میں مددگار رہا، لیکن وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس سے ایک جذباتی تعلق ضرور استوار ہوتا ہے. 30 سیکنڈ کے اشتہار کی قیمت 4.5 ملین ڈالر یہ امریکی تاریخ کا مہنگا ترین سلاٹ ہے. جیمز کوپر ایڈ ویک کے ڈائریکٹر ہیں. وہ اسکائی پر انٹرویو میں وائس آف امریکہ کو بتاتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر چند سیکنڈ کے اشتہار کی اس قدر زیادہ قیمت نے سوشل میڈیا کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یوٹیوب پر اہم اسپاٹ میں اپنا اشتہار ڈال سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میچ شروع ہونے سے پہلے بہت سے لوگوں کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں. یوٹیوب پر ایسے بعض اشتہارات کو لاکھوں ہٹس پہلے ہی مل چکے ہیں اور اس لحاظ سے قیمت پوری ہو جاتی ہے. سپر بال صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے 225 ممالک میں دکھایا جا رہا ہے. اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ عمر عباس جعفری. صاحب، اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ میں امریکن فٹ بال ایک طرز زندگی اور لوگوں کی عادت ہے تو غلط نہ ہوگا. یوں تو اسے کہا فٹ بال جاتا ہے جو 11-11 کھلاڑیوں کی دو ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے، مگر اس کھیل میں پیر تو بس دوڑنے اور زیادہ تر ککس لگانے کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، اور بیشتر کھیل ہاتھوں سے کھیلا جاتا ہے، اور منظر کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے کھلاڑیوں کے درمیان کشتی ہو رہی ہو. امریکی اس کھیل کی اس قدر دیوانے ہیں کہ جب اس کا سیزن ہوتا ہے یعنی اوائل ستمبر سے اواخر دسمبر تک، تو شام میں جب مختلف ٹیموں کے درمیان مقابلوں کا وقت ہوتا ہے تو یہ شائقین اپنے سب کام کاج چھوڑ کر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب تک کھیل ختم نہ ہو جائے اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہیں. اور جس شہر میں یہ گیم ہوتا ہے وہاں اس اسٹیڈیم میں جہاں یہ گیم ہو رہا ہو ہزاروں کی تعداد میں تماشائی ہوتے ہیں. امریکہ میں فٹ بال کی یہ ٹیمیں نیشنل فٹ بال لیگ یا NFL کے تحت منظم ہوتی ہیں. اس وقت NFL میں 32 ٹیمیں شامل ہیں جو مختلف مالکان کی ملکیت ہیں، جن کی طرف سے کھلاڑیوں کو باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور وہ ایک معاہدے کے تحت اپنی اپنی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں. مجموعی طور پر امریکن فٹ بال امریکہ کا ایک مقبول ترین کھیل ہے. اس میں پیشہ ورانہ فٹ بال یا پروفیشنل فٹ بال اور کالج فٹ بال سب سے زیادہ مقبول ہیں. اس کے بعد ہائی اسکول اور یوتھ فٹ بال کا نمبر آتا ہے. NFL کے کھیلوں میں دنیا کی کسی بھی اسپورٹس لیگ کے مقابلے میں ناظرین کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا جو چیمپئن شپ گیم ہوتا ہے یعنی سپر بال کو دنیا میں کسی بھی گیم کے ناظرین سے زیادہ تعداد میں ناظرین دیکھتے ہیں، اور اس لیگ کا سالانہ سرمایہ کوئی 10 ارب امریکی ڈالر ہوتا ہے. یہ امریکی فٹ بال ہر چند کے دوسرے ملکوں میں نہیں کھیلی جاتی، نہ وہاں اتنی مقبول ہے جتنی یہاں امریکہ میں ہے، لیکن اس کا سپر بال دنیا کے بہت سے دوسرے ملکوں میں بڑے ذوق و شوق سے دیکھا جاتا ہے، اور امریکہ کو ملا کر اسے دیکھنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہوتی ہے. یوں تو سیزن کے دوران گیم دیکھنے والے بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن سپر باؤل کے لیے خصوصی اہتمام ہوتا ہے. ہفتوں پہلے سے لوگ اس کی تیاریاں کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، اور مل بیٹھ کر سپر باؤل دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جسے عام طور پر سپر باؤل پارٹی کہا جاتا ہے. اور جب یہ گیم شروع ہوتا ہے تو ہر ٹیم کے حامی اپنی اپنی ٹیم کے حق میں نعرے لگاتے نظر آتے ہیں، اور وہ شور و غل ہوتا ہے کہ بس دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے. اس کے شائقین میں ان کی کوئی حد ہے نہ صنف کی کوئی تقسیم. جس رات سپر بال ہوتا ہے اس روز سپر بال پارٹیز میں چپس، ڈپ، چکن ونگز، پیزا اور اس قسم کی کھانے کی دوسری چیزوں کا بے تحاشا استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ سوڈا، جس میں خاص طور پر کوک شامل ہے، بے تحاشا پیا جاتا ہے، کیونکہ یوں بھی امریکی دنیا بھر میں اپنے کوک، برگر اور فٹ بال کے لیے ہی پہچانے جاتے ہیں. اور پھر سپر بال جیتنے والی ٹیم کے حامی سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور جشن کا سما دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور کبھی کبھار یہ جشن بدمنی کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، اور پھر پولیس کو مداخلت کرنا پڑتی ہے، اور یوں اس سیزن کے لیے فٹ بال اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. اور صاحب چلتے چلتے ایک فٹ بال ٹیم کے نام کے بارے میں تنازع کا ذکر. یاد رہے کہ یہ ٹیمیں بیشتر امریکی شہروں کے نام سے منسوب ہوتی ہیں. اسی طرح امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے منسوب ٹیم کا نام ریڈ اسکن ہے, اور امریکہ کے قدیم باشندے چاہتے ہیں کہ یہ نام تبدیل کیا جائے کیونکہ وہ اس ٹیم کے نام کو اپنے واسطے توہین آمیز سمجھتے ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ریڈ اسکن ٹیم کے مالک تبدیلی نام کے مطالبے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں ہر شخص کو قانون کی حدود کے اندر اظہار اور عمل کی آزادی ہے, اور اگر کسی کو کسی کے عمل یا موقف سے اختلاف ہے تو وہ اس کے لیے قانون کے دروازے پر دستک دے سکتا ہے. عدالتیں آزاد ہیں کسی سیاسی, معاشرتی یا کسی بھی قسم کے دباؤ سے, اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں, اور یہی اس معاشرے کی خوبصورتی ہے. خمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, جہاں واشنگٹن میں صبح کے 9:30 ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر ہے. بھارت میں نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی یا این آئی اے نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ایک رہائشی کو دہشت گردی کے الزامات سے بری کرتے ہوئے دلی پولیس کے بعض عہدیداروں پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے حزب المجاہدین کے مبینہ دہشت گرد لیاقت شاہ کو پھنسانے کی سازش کی تھی. پاکستان میں خیبر ایجنسی سے عارضی طور پر بے گھر ہونے والے افراد کی گھروں کو واپسی اس ماہ بعد کو شروع ہو جائے گی. یہ بات خیبر پختونخوا کے گورنر سردار مہتاب احمد نے نامہ نگاروں سے گفتگو میں بتائی. امریکی محکمہ زراعت کے ایک عہدیدار پاکستان کے دورے پر ہیں, اور پاکستان میں پودوں کے تحفظ کے محکمے کے عہدیداروں کو پودوں کے تحفظ اور نشو و نما سے متعلق تربیت فراہم کریں گے. اسلام آباد میں یہ 4 روزہ تربیتی پروگرام یو ایس ڈی اے کو حکومت پاکستان کی زرعی تجارت میں توسیع کی کوششوں میں تعاون کا حصہ ہے. اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ سنیے.
پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار میں زراعت کے شعبے کا حصہ 21% سے زائد ہے. زرعی ماہرین اس بات پر زور دیتے آئے ہیں کہ اس شعبے میں جدید آلات اور تکنیک کو فروغ دے کر پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. امریکہ کے محکمہ زراعت کے عہدیدار جان کرو گزشتہ ہفتے پاکستان پہنچے اور یہاں اس شعبے سے منسلک حکام کے لیے ایک تربیتی نشست کا اہتمام کیا. اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق جان کرو کا کہنا ہے کہ جانچ اور نگرانی کا نظام زرعی تجارت کے فروغ میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے. ان کے بقول اس تربیتی پروگرام کا مقصد پاکستان میں پودوں کی صحت سے متعلق قواعد و ضوابط وضع کرنے والے حکام کی فنی صلاحیتوں کو بڑھانا اور اس شعبے کے امریکی ماہرین کے ساتھ اشتراک کو فروغ دینا ہے. جان کرو کا کہنا تھا کہ کیڑے مار زرعی ادویات کے جائزوں سے حاصل ہونے والی معلومات کے بغیر تازہ پھلوں اور سبزیوں کی تجارت کو بین الاقوامی منڈی میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا, لہٰذا اس جانب توجہ دینے کی بھی خاص ضرورت ہے. اس موقع پر امریکی محکمہ زراعت کے نمائندے ڈاکٹر جیک مارٹنسن کا کہنا تھا کہ پاکستان نے برآمد کی جانے والی زرعی اجناس کا معیار بہتر کرنے کے لیے حالیہ برسوں میں اہم پیش رفت کی ہے. پاکستان میں زرعی تحقیق کے ادارے سے منسلک ڈاکٹر سدھیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہاں بلا شبہ پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار وافر مقدار میں ہوتی ہے, لیکن بنیادی ڈھانچے کی عدم موجودگی اور کسانوں کو اپنی فصل منڈیوں تک محفوظ طریقے سے پہنچانے کے بارے میں کم آگاہی کی وجہ سے 10-30% اجناس ضائع ہو جاتی ہیں.
انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ کوالٹی پہ بہت زیادہ زور دیتی ہے, تو اس کے لیے ہمیں پراپر جو ہے گریڈنگ سسٹم یہاں انٹروڈیوس کروانا ہوگا, اور فارمرز میں یہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہوگی کہ وہ ویلیو ایڈڈ چیزیں جب بیچے گا تو اس کو زیادہ نفع ہوگا, کیونکہ ہمارے یہاں جو فارمرز ہیں وہ ابھی تک جو ہے پرانے طریقہ کار جو ہیں نان کنونشنل وہی استعمال کر رہے ہیں, اور اسی پہ زیادہ تر وہ امفیسس ہے ان کا.
معیار کی بنیاد پر پاکستان کی مختلف زرعی اجناس کو حالیہ برسوں میں بین الاقوامی منڈیوں میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا, جس کا منفی اثر بلا شبہ ملکی برآمدات پر بھی ہوا. امریکہ کا ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی بھی پاکستان کے زرعی شعبے میں معاونت فراہم کرتا چلا آ رہا ہے, جس میں کسانوں کی تربیت کے علاوہ آبپاشی کے لیے جدید نظام کی فراہمی بھی شامل ہے. محمد جلیل اختر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
مشرقی افغانستان میں جمعرات کے روز ایک خودکش بم حملہ آور نے جنازے کے جلوس پر حملہ کیا تھا, جس کے نتیجے میں 16 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے تھے. ایک مقامی اہلکار نے بتایا کہ حملے کا یہ واقعہ صوبہ لقمان میں مہتر لام کے مقام پر اس وقت پیش آیا جب ایک پولیس کمانڈر اور سڑک کنارے ہونے والے ایک اور دھماکے میں ہلاک ہونے والے 3 افراد کی تدفین کی رسوم جاری تھیں. صوبائی ترجمان سردی زواق نے بتایا کہ دوسرے بم دھماکے میں ہلاک شدگان میں پولیس کی تفتیشی ٹیم کے سربراہ خلیل نیازی بھی شامل تھے. بم حملوں کی ان کارروائیوں کی کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی. پاکستان میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان میں فوجی عدالتوں کے قیام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، جبکہ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ایک سینئر لیڈر نے کہا ہے کہ فوجی عدالتوں کا قیام وقتی ہوگا اور یہ کہ سیاسی جماعتوں کی اکثریت اس اقدام کی حمایت کر چکی ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان نے دہشت گردی اور انتہا پسندی سے نمٹنے کے قومی لائحہ عمل کے تحت ملک میں دہشت گردی کے مقدمات کی فوری سماعت کے لیے فوجی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ تو کیا اور پارلیمان نے اس ضمن میں آئینی ترمیم بھی منظور کی، لیکن اس اقدام کی مختلف سماجی حلقوں خصوصاً وکلا کی بڑی نمائندہ تنظیموں کی طرف سے مخالفت بھی سامنے آئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اس آئینی ترمیم کو عدالت عظمیٰ میں چیلنج کر رکھا ہے، جبکہ اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف عدالت عظمیٰ سے رجوع جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر فضل حق عباسی نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہا کہ فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق قانون سازی بنیادی انسانی حقوق کے منافی ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ موجودہ نظام عدل کو بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے اقدامات کرے۔
بنیادی چیز ہے نا وہ انویسٹیگیشن سسٹم ہے۔ انویسٹیگیشن سسٹم کو جب تک بہتر نہیں بنایا جائے گا، کمپیٹنٹ ایفیشینٹ آنےسٹ لوگوں کو وہاں پہ نہیں لایا جائے گا، پروسیکیوشن کو بہتر نہیں بنایا جائے گا، تو پھر تو ظاہر ہے کورٹس آف لا تو ایویڈنس کو دیکھیں گی۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ یہ جو اے ٹی سی ہیں کورٹس ہیں، اینٹی ٹیررزم کورٹس، ان میں مقدمات چلنے چاہیے اور آلریڈی وہ کورٹس ایگزسٹ کر رہی ہے۔ ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم جو ہے نا وہ دینا کو مناسب بات نہیں ہے۔
گزشتہ بدھ کو عدالت عظمیٰ نے فوجی عدالتوں کے قیام کے خلاف لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے 15 روز میں جواب پیش کرنے کی ہدایت کی تھی۔ حکومتی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ فوجی عدالتوں کے قیام کا فیصلہ پارلیمانی جماعتوں سے مشاورت اور ان کے اتفاق کے بعد کیا گیا اور یہ اقدام پاکستان کو درپیش مخصوص حالات میں مخصوص وقت کے لیے کیا جا رہا ہے۔ سینٹ میں قائد ایوان سینیٹر راجہ ظفر الحق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس اقدام کا مکمل دفاع کیا جائے گا اور جن لوگوں کو بھی اس پر تحفظات ہیں انہیں دور کیا جائے گا۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ مورلی وہ لوگ جنہوں نے اس سارے فیصلے میں اپنا حصہ ڈالا تھا انہیں بھی اس کو پولیٹیکلی ڈیفینڈ کرنا چاہیے، اور یہ ایک وقت کے لیے ہے اور مخصوص حالات کے لیے ہے، وہ جو کنفرمڈ ٹیررسٹ ہیں ان کے لیے ہے، اور وہ بھی پھر جو ہے وہ اٹ ہیز ناٹ بین لیفٹ ٹو دی آرم فورسز کہ وہ کسی کو پکڑ کر ملٹری کورٹ کے پاس لے جائیں اور سزا دلوا دیں، وہ بھی نہیں ہے۔ دی کیسز وڈ بی سارٹیڈ آؤٹ اینڈ سلیکٹڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ۔
وزیراعظم نواز شریف بھی فوجی عدالتوں کے قیام کا دفاع کرتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ اس میں صرف دہشت گردی کے مقدمات چلائے جائیں گے اور ملزمان کو اپنی صفائی کا پورا موقع دیا جائے گا۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
امریکہ اور جاپان نے ایک جاپانی صحافی کا سر قلم کرنے پر داعش کے انتہا پسندوں کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ شدت پسند تنظیم کی جانب سے ہفتے کو انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو جاری کی گئی جس میں ایک شدت پسند کو جاپانی صحافی کینجی گوتو کا سر قلم کرتے دکھایا گیا۔ جاپانی وزیراعظم شنزو آبے نے اس ہلاکت کو دہشت گردی کا غیر انسانی اور قابل نفرت عمل قرار دیتے ہوئے قاتلوں کو معاف نہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ واشنگٹن میں صدر اوباما نے اسے وحشیانہ قتل قرار دیا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں اس ویڈیو میں بھی قاتل کا وہی برطانوی لہجہ ہے جو اس سے پہلے داعش کی طرف سے جاری کی گئی ویڈیوز میں قاتل کا سنائی دیتا ہے۔ داعش اردن میں قید ایک دہشت گرد خاتون کے بدلے اردن کے مغوی پائلٹ کو رہا کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں، لیکن عمان کا کہنا ہے کہ وہ یہ تبادلہ صرف اسی صورت میں کرے گا جب اسے یقین ہو جائے گا کہ ان کا مغوی پائلٹ محفوظ ہے۔ اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں نے ہفتے کے روز ایک ویڈیو میں شام کے شہر کوبانی میں اپنی شکست تسلیم کر لی ہے، لیکن اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ دوبارہ حملہ کریں گے۔ اس جاری کی جانے والی ویڈیو میں دو افراد جو عسکریت پسند ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ امریکہ کی قیادت میں اتحاد کوبانی سے گروپ کے انخلا کی مرکزی وجہ ہے۔ کور جنگجوؤں نے پیر کے روز اس سرحدی شہر پر دوبارہ قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا تھا، جہاں کئی ماہ لڑائی جاری رہی اور شہر کھنڈرات کا ڈھیر بن چکا ہے۔ مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی مسلمان انتہا پسندوں کو شکست دینے کے لیے ایک طویل جنگ کی پیشگوئی کر رہے ہیں، جبکہ جزیرہ نما صنائع میں سیکیورٹی افواج پر حملوں کے ایک سلسلے کے بعد حفاظت اقدامات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سرکاری افواج ہفتے کے روز صنائع میں گاڑیوں کی جانچ پڑتال کر رہی تھیں، جس وقت مسٹر سیسی نے ٹیلی ویژن پر اپنے ایک خطاب میں آئندہ چیلنجوں کے بارے میں خبردار کیا۔ داعش سے منسلک مصر میں کار فرما گروپ نے صنائع میں جمعرات کے روز مصر کے سیکیورٹی عملے کے کم از کم 30 افراد کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ باغیوں نے ایک فوجی اڈے کو ہدف بنایا اور الری شہر میں ایک ہوٹل بھی ان کے نشانے پر تھا جہاں پولیس اور فوجی عہدیدار مقیم ہیں۔ سینائی میں مسلمان انتہا پسندوں نے مصر کے اسلام نواز صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد مصر میں سینکڑوں پولیس اہلکاروں اور فوجیوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ بوکو حرام کے جنگجوؤں نے شمال مشرقی نائجیریا کی ریاست بورنو کے دارالحکومت مائیڈیگری میں ایک نیا حملہ کیا ہے۔ عسکریت پسندوں اور فوجیوں کے درمیان تازہ ترین لڑائی کا آغاز ہفتے کی رات کو ہوا جو اتوار کو بھی جاری رہا۔ انتہا پسند چار شاہراہوں سے شہر پر حملے کر رہے ہیں۔ فوج کے ایک اعلی عہدیدار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ باغی شہر میں ہر جگہ پر موجود ہیں۔ شہر بھر میں بھاری توپ خانے کی آواز سنی جا سکتی ہے۔ وائس آف امریکہ کے ایک رپورٹر عبد الکریم ہارونا نے سینکڑوں شہریوں کو شکاری رائفلوں، کلبوں اور مشیٹی سے مسلح دیکھا ہے جو لڑائی کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں۔ رپورٹر ہارونا کا کہنا ہے کہ وہ عسکریت پسندوں کو روکنے والے فوجیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ بوکو حرام نے گزشتہ اتوار کو بھی مائیڈیگری پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام رہا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امکان یہی ہے کہ باغی نائجیریا میں 14 فروری کو ہونے والے عام انتخابات سے قبل مائیڈیگری پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ افریقی یونین یعنی ایجو مغربی افریقہ میں بوکو حرام کا مقابلہ کرنے کے لیے 7,500 فوجی بھیجنے کے منصوبے پر عمل درآمد کر رہی ہے۔
We wish to express our full support for the efforts of the member countries of the Lake
African
Chad.
Union کے چیئرمین اور زمبابوے کے صدر رابرٹ موگابے کہتے ہیں کہ ہم خاص طور پر لیک چاد بیسن کمیشن کے رکن ملکوں اور بنین کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے دہشت گرد گروپ بوکو حرام کا مقابلہ کرنے کے لیے کثیر قومی مشترکہ ٹاسک فورس کی تشکیل کا بیڑا اٹھایا۔ افریقی یونین کے لیڈر ایتھیوپیا کے دارالحکومت آدیس ابابا میں 2 روزہ سربراہی اجلاس کے اختتام پر اس تجویز پر اتفاق کر چکے ہیں۔ افریقی یونین اب اس فوج کی تشکیل کے لیے اقوام متحدہ سے منظوری اور فنڈز کے حصول کی کوشش کرے گی۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ ملک کے مشرقی حصے میں روس نواز باغیوں کے خلاف جاری لڑائی میں گزشتہ روز 13 فوجی ہلاک ہو گئے۔ کیو میں ایک دفاعی ترجمان نے اتوار کے روز بتایا کہ 20 فوجی زخمی ہوئے۔ باغیوں کے جانی نقصان کے بارے میں فوری طور پر پتہ نہیں چل سکا لیکن فرانسیسی خبر رساں ادارے نے اطلاع دی ہے کہ 6 شہری بھی ہلاک ہوئے۔ لڑائی کی یہ تازہ ترین کارروائی یوکرین اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان امن مذاکرات شروع ہونے کے ایک روز بعد ہوئی، تاہم منسک میں شروع ہونے والی بات چیت کچھ گھنٹوں کے بعد ختم کر دی گئی۔ کی رابطہ گروپ روس، یوکرین اور یورپ میں سلامتی اور تعاون کی تنظیم یعنی او ایس ای کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں کے نمائندے مذاکرات میں شامل نہیں ہوئے، جس کا مقصد فائر بندی اور بھاری اسلحے کو ہٹانے سے متعلق ضوابط لاگو کرنے پر تبادلہ خیال تھا۔ اس کے بجائے گروپ کے مطابق باغی منسک میں ہونے والے سمجھوتے پر دوبارہ غور چاہتے ہیں جس میں لڑائی کے خاتمے کے لیے لائے عمل پیش کیا گیا۔ یوکرین میں ہونے والے اس تنازع میں اب تک 5,100 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس لڑائی کا آغاز گزشتہ اپریل میں ہوا تھا۔ یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے لڑائی کے رد عمل میں امن مذاکرات کے نئے دور پر زور دیا ہے۔ ہانگ کانگ میں جمہوریت نواز ہزاروں مظاہرین پھر سے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ گزشتہ برس کے آخر میں انہوں نے شہر کے کچھ حصوں کو بند کر دیا تھا اور اس سابق برطانوی نو آبادی کے لیے مکمل آزادی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ منتظمین کہتے ہیں کہ احتجاج پر امن رہے گا اور آکیوپائی سینٹرل نامی تحریک سے مشابہ نہیں ہوگا، جس میں مظاہرین نے ستمبر کے آخر میں 2.5 ماہ تک کلیدی سڑکوں اور گلیوں کو بند رکھا تھا۔ مظاہرین مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہانگ کانگ کے منتظم اعلی لیونگ چن جنگ مستعفی ہوں اور بیجنگ 2017 میں علاقے کے لیے ہونے والے انتخابات میں امیدواروں کی جانچ کے فیصلے کو تبدیل کرے۔ اسپین میں کفایت شاری کے اقدامات کی مخالفت میں اٹھنے والی تحریک زور پکڑتی میں معلوم ہو رہی ہے۔ میڈرڈ میں لاکھوں افراد کفایت شاری کی مخالف نئی پارٹی پوڈیموس کی حمایت میں گلی کوچوں میں ریلیاں نکال رہے ہیں اور اس نئی پارٹی کا تقابل یونان میں نئی برسر اقتدار پارٹی سیریزا سے کیا جا رہا ہے۔ اسپین میں اقتصادی بحران کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر بے روزگاری پھیلی اور سرکاری اخراجات میں کٹوتیاں کی گئیں۔ اسپین کے عوام بدعنوانی سے تنگ آ چکے ہیں اور ملک میں سیاسی اشرافیہ پوڈیموس کی طرف بڑھی ہے اور اس تبدیلی کے پیغام کو قبول کر رہی ہے۔ پوڈیموس کے معنی ہے ہم کر سکتے ہیں اور یہ پارٹی محض 1 سال پہلے سامنے آئی تھی۔ امریکہ میں آج کا اتوار لاکھوں افراد کے لیے ایک غیر سرکاری تعطیل کی طرح ہے جو نیشنل فٹ بال چیمپئن شپ سپر بال کے سالانہ مقابلوں کے لیے ٹیلی ویژنز کے سامنے جمع ہوں گے۔ امریکہ میں ہر سال ٹیلی ویژن پر یہ سب سے زیادہ دیکھا جانے والا مقابلہ ہے، جبکہ دنیا بھر سے لاکھوں افراد بھی اسے ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں۔ اس سال 49واں کھیل ہے اور دفاعی چیمپئن سیئٹل ہاکس 3 مرتبہ کی فتح یاب ٹیم نیو انگلینڈ پیٹریٹس سے مقابلہ کر رہی ہیں۔ ٹکٹوں کی سرکاری قیمتیں $800 سے $1900 کے درمیان ہیں، لیکن شائق اس کھیل کی ایک سیٹ حاصل کرنے کے لیے ہزاروں ڈالر بھی صرف کر رہے ہیں۔ نیو انگلینڈ کو نسبتاً فیورٹ سمجھا جا رہا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اور خبروں کے بعد کچھ اور رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں. رفعت محمود ایک کامیاب امریکی پاکستانی کاروباری شخصیت ہیں. اپنے ٹیلی ویژن پروگرام زندگی 360 کے لیے سارا زمان نے ان سے ایک انٹرویو کیا. ان کی گفتگو پر مبنی ایک رپورٹ آپ کے لیے پیش خدمت ہے.
آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں کامیاب پاکستانی بزنس اونر سے. تو اب ملتے ہیں رفعت محمود سے جو ایک ریئل اسٹیٹ انویسٹر ہیں. واشنگٹن ڈی سی اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں وہ کروڑوں ڈالرز کی پراپرٹی کے مالک ہیں. ایک محل نما گھر میں رہتے ہیں اور امریکہ اور پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدانوں سے ان کی بڑی اچھی دوستی ہے. لیکن ان کی کہانی کا آغاز ہوا ایک پیٹرول پمپ اور سروس اسٹیشن سے. رفعت محمود کی کامیابیوں کے بارے میں مزید جاننے کے لیے میرے ساتھ چلیے ان کے گھر.
یہ بتائیے، آپ کے والد صاحب ایک ڈپلومیٹ تھے ظفر محمود، اور وہ چاہتے تھے کہ آپ بھی فورن سروس میں شامل ہوں، تو آپ نے کس طرح سے ٹریجیکٹری بدلی اور آپ امریکہ میں ایک بزنس مین کیسے بنے؟
مجھے شوق تھا ملٹری میں جانے کا، تو میں نے پاکستان کی آرمی میں اپلائی کیا. تو وہاں جب میڈیکل ہوا تو 16 لڑکے ہمارے بیچ میں تھے، سارے 16 کے 16 ہم ریجیکٹ ہو گئے. ڈس ہارٹن کافی تھا میں ملٹری، آئی وانٹیڈ ٹو جوائن. تو میرے فادر نے پھر بڑی مشکلوں سے انہوں نے مجھے وہ مطلب اگری کیا آنے کے لیے. خیر اینی وے میں پھر یہاں اپنا واپس آ گیا، اور اس کے بعد میں دن میں کام کرتا تھا، رات کو کلاسز میں جاتا تھا. پھر 1975 میں ایک اپرچونیٹی آئی. سنس ہائی اسکول کے ٹائم پہ میں گاڑیوں ریس کرتا تھا، تو مجھے شوق گاڑیوں کا تھا. تو مجھے یہ اپرچونیٹی آئی کہ ایک گیس اسٹیشن، سروس اسٹیشن، یو نو، وتھ گیس اینڈ ریپیئر فیسلٹیز مل رہی تھی. بڑی مشکلوں سے میں نے وہ $5,000 جمع کیے تھے، اور اتنا ہی ان کو ڈپازٹ چاہیے تھا ٹو اسٹارٹ دا بزنس.
گاڑیاں جو تھیں وہ شروع سے آپ کہلے 16 سال کی عمر سے آپ کی زندگی کا بڑا ایک انٹیگرل حصہ.
جی بالکل. تو اس کے بعد نیکسٹ ایئر جولائی کے اندر میں نے اپنا ریئل اسٹیٹ کا لائسنس لے لیا تھا. پھر میں نے وہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا.
ایک پاکستانی ہونے کے ناطے کیا مشکل ہوئی کبھی کنیکشن بلڈ کرنے میں اس زمانے میں؟
اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ملک میں ہمیں پرابلم کوئی نہیں ہوئی. اس طرح لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ڈسکریمنیشن بہت ہے. یس، ایک آدھی جگہ ہمیں بینک میں یہ فیل ہوا ہے، بٹ مے بی اٹ وازنٹ کہ ہم پاکستانی ہیں کہ انہوں نے ہمیں وہ لون نہیں دیا تھا. مے بی اٹ واز بیکاز کہ وہ فائنینشلز ان کے مطابق صحیح نہیں تھے.
چیلنج کیا آپ نے فیس کیے؟
کئی دفعہ یہ ہوا کہ اب جب بلڈنگز ہم نے خریدی ہیں ان کا رینٹ اتنا نہیں آتا تھا، یا مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی اور اس میں کافی نیگیٹو کیش فلو ہوتا تھا، تو اس میں یہ اس میں ڈسٹرب تو ہوتے تھے کہ رات کو بھی کئی دفعہ کہ پتہ نہیں ٹھیک انویسٹمنٹ کیے نہیں کیے، بٹ یہ ہے کہ اوور دی ایئرز وہ پھر ٹھیک ہو جاتی ہے.
آپ کی نظر میں آپ کا سب سے بڑا سکسیس اس سارے پروسیس میں، اب 40 سال ہو گئے آپ کو بزنس کرتے ہوئے، کیا تھا؟
وہ میرا خیال ہے میرا پہلا بزنس تھا، جب میرا جمپ سٹارٹ وہیں سے ہوا تھا. اور پہلے 2-3 مہینے تو خیر بہت ہی خراب تھے بزنس کے، اور لگے رہتے تھے، کسٹمر آگے بن گئے، بس پھر آگے سے یو نو وہ اور چیزیں ہو گئی. کئی بزنسز اور بھی لیے ہیں جن میں لیتے ساتھ ہی مطلب اچھی انکم تھی، مگر کئی ایسے بھی تھے جن میں نہیں بھی انکم تھی. تو میں تو ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ جو پہلے والا تھا وہ جمپ اسٹارٹ اس نے لائف.
یہ بتائیے، اینڈ آئی ایم شیور اٹس گوئنگ ٹو بی اے بگ نمبر، اینڈ آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ کھل کے بتانا چاہیں گے یا نہیں، لیکن اگر کوئی اندازہ آپ دے سکیں اس وقت ہمیں آپ کی جو بزنس ہے اس کی ویلیو کا، اس کی فائنینشیل ویلیو کا، کہاں پہ ریٹ کریں گے؟
میں تو آئی ریئلی کین ناٹ، مجھے پتا میں نے کبھی اسیس نہیں کی بیٹھ کے کہ جی کتنا ہے یہ کتنا نہیں ہے. بس یہ ہم اپنا کر رہے ہیں کام، اور اللہ کا شکر ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہے.
آپ کا گھر ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے، اور میرے پیچھے لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا امریکہ کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کی پورٹریٹ بھی یہاں پہ لگی ہوئی ہے، اور جس پراپرٹی پر آپ کا گھر ہے اس کا بھی کچھ حصہ جارج واشنگٹن اون کرتے تھے ایک زمانے میں، اور قریب ہی ان کا اپنا گھر بھی ہوتا تھا. بڑی ہسٹورک جگہ ہے جہاں آپ رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سکسیس بھی آپ نے دیکھا ہے. تو یہ بتائیے، کبھی امیجن کیا تھا کہ ماشاءاللہ اتنا سکسیس ملے گا؟
نہیں، کبھی نہیں کیا تھا. آئی مین مجھے یاد ہے جب ہم ینگ ہوتے تھے، جب اسٹارٹ کیا تھا بزنس، آپ کہتے تھے کہ یار وہ 1 ملین کا مارک آپ رکھتے تھے کہ یہ ہو جائے تو بس پھر میرے پاس آئی ول بڑا کمفرٹیبل ہو جاؤں گا. مگر وہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آئے تو 27 سال کی عمر سے پہلے یہ اچیو کر لیا تھا. بٹ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ساری لائف کام ہی کرتا رہوں.
ایک کامیاب بزنس مین کی کیا کوالٹیز ہوتی ہیں؟
ایک تو محنت آپ کو کرنی ہوتی ہے, اور آپ اگر ایسا کوئی بزنس میں انوالو ہوتے ہیں جس میں آپ کا پیشن ہے, اس سے آپ کو سکسیس زیادہ ہوگی. اور پھر اللہ کا بھی بڑا ہاتھ ہے اس میں کہ آپ کو سپورٹ ملتی ہے کہ یو نو کہ اللہ کی طرف سے بھی بڑا ہوتا ہے. لوگ تو کئی محنت بھی کرتے ہیں کہ یہ نہیں اچیو کر سکتے چیزیں.
جو لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم امریکہ جا کے اپنے لیے کچھ بہتر زندگی بنائیں, کیا ایڈوائس آپ ان کو دیں گے اور کس چیز کے بارے میں خبردار کریں گے؟
دیکھیں جی, ایک تو ہے جو یہاں پہ آئیں تو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آئیں, کیونکہ یہ ملک میں میدان جو ہے لیول ہے. آپ محنت کریں, آپ کو پیسہ ملے گا, آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. اور اگر کوئی ٹریڈ سیکھ کے آ سکتے ہیں پاکستان سے, چاہے وہ پلمبنگ ہو, چاہے وہ الیکٹریشین ہو, چاہے وہ آٹو میکینک ہو, کچھ بھی ہو, یا نرس ہو, اس کی لیے ڈیمانڈ اس کنٹری کے اندر بہت ہے, اور اس کے لیے اور اس کنٹری میں اس کی ریسپیکٹ بھی بہت ہے.
بالکل. اور شارٹ کٹ, جیسے کہ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ نہیں, شارٹ کٹ
نہیں ہو سکتا. دیکھیں, ہمیشہ لائف میں جو ہے نا ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے, اور آپ لگے رہے اور آپ نے گول بنایا ہوا آپ اچیو کر سکتے ہیں.
رفت محمود صاحب, بہت شکریہ ہمارے لیے وقت نکالنے کا, آپ سے باتیں کر کے بہت کچھ سیکھا اور بہت انسپریشن بھی لی. بہت شکریہ آپ کا.
تھینک یو ویری مچ.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. حال ہی میں کینیا سے ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کینیا کے لوگوں میں بعض دواؤں کے خلاف مزاحمت میں اضافہ ہو رہا ہے, اور 4 کروڑ آبادی والے اس ملک میں لوگوں کو اینٹی بایوٹک دواؤں سے خطرہ ہو سکتا ہے. اینٹی مائکروبائل ریزسٹنس یا اے ایم آر ایک سائنسی اصطلاح ہے, اور اس کے معنی ہے کہ اینٹی بایوٹک دوائیں نمونیا, زخموں میں سیپٹک اور ملیریا جیسے امراض سے صحت دلانے میں ناکام ہو رہی ہیں. آخر یہ اینٹی بایوٹک دوائیں ہیں کیا؟ اس بارے میں فلوریڈا میں انفیکشس ڈیزیزز یا متعدی امراض کے ماہر ڈاکٹر ساجد چودھری کہتے ہیں کہ بہت سے مائکرو بیکٹیریا یا جراثیم کو مارنے والی دوائیں اینٹی بایوٹک کہلاتی ہیں. ڈاکٹر چودھری کہتے ہیں کہ بیکٹیریا کی مختلف قسمیں ہیں, ایک تو وہ جو ہمیشہ ہمارے جسم میں موجود رہتے ہیں, اور ایک وہ جو فضا سے, جانوروں سے یا دوسرے انسانوں سے ہم چھونے یا سانس لینے کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں.
اب کچھ بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں جو آؤٹ سائڈ ہیومن باڈی ہوتے ہیں, اور اینیمل سے بھی آ سکتے ہیں, اور جہاں ہماری انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں, کچھ جیسے پانی میں ہوتے ہیں, خوراک میں ہوتے ہیں, اور ان میں سے بہت سارے بیکٹیریا ہیں جو انفیکشن کر سکتے ہیں. تو ان سب کو جب بھی کوئی انفیکشن ہوتی ہے, جس کی علامات ایسے ہوتی ہیں کہ جیسے بخار ہوتا ہے, وہ انفیکشن سے ہوتا ہے. آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ 90% یا 95% سے زیادہ جو بخار ہوتا ہے وہ انفیکشن سے ہوتا ہے. تو ان بیکٹیریاز کو کل کرنے کے لیے اینٹی بایوٹکس یوز ہوتی ہیں, اور بہت سی قسموں کی اینٹی بایوٹکس ہوتی ہیں.
کینیا میں سن 2011 میں گلوبل اینٹی بایوٹک ریزسٹنس پارٹنرشپ یا جی اے آر پی نے ایک تجزیہ پیش کیا تھا, جس کے مطابق اینٹی بایوٹک دواؤں کے خلاف مزاحمت 25 برس میں نئی اینٹی بایوٹک دوائیں ایجاد ہونے کے باعث ہوئی. ڈاکٹر ساجد چودھری کہتے ہیں کہ ان دواؤں کے خلاف مزاحمت کی ایک بڑی سادہ وجہ ہے
کہ اینٹی بایوٹکس اتنی جب اوور یوز ہوتی ہیں تو بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ سروائیو کر رہے ہیں یونیورس میں. ہم ہیومن جو ہوتے ہیں, جو انسان ہیں, ان سے پہلے سے بیکٹیریا موجود تھے, اور وہ رہیں گے. ہم بیکٹیریاز کو ختم نہیں کر سکتے. کیا ہوتا کیا ہے, جب ہم ان کو کل کرتے ہیں, مارتے ہیں اینٹی بایوٹک سے, تو ایک آٹومیٹک ایک سسٹم ہوتا ہے بیکٹیریاز میں, وہ ریزسٹنس ڈیولپ کرتے ہیں اینٹی بایوٹکس کے گین. کچھ تو بیکٹیریا ہم مار دیتے ہیں, کل ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتی ہے انفیکشن, لیکن بہت سارے بیکٹیریا دوسرے جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کا اپنا نظام جو اندر سے تبدیل کر لیتے ہیں, اور پھر وہ اینٹی بایوٹک ان کے اوپر اتنی افیکٹو نہیں رہتی, اثر نہیں کرتی, جس کو ہم اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ایک تو اوور یوز آف اینٹی بایوٹک, اگر نہیں بھی انفیکشن ہے, بیکٹیریل انفیکشن, جیسے بہت سی انفیکشن وائرسز سے ہوتی ہیں, وہاں پہ اینٹی بایوٹک افیکٹ نہیں کرتی, جیسے جو نزلہ کی ہم کہتے ہیں, زکام, کھانسی اور بخار, گلا خراب ہونا, اب وہ بیکٹیریا سے بھی ہو سکتا ہے, وائرس سے بھی ہو سکتا ہے. تو ایک ڈاکٹر کا یہی کام ہوتا ہے کہ ان کو پہچانے, ان کو ڈائگنوز کریں کہ بھئی یہ وائرس سے انفیکشن ہے یا بیکٹیریا سے.
اینٹی بایوٹک دوائیں بے حد اہم ہیں, اور ان کا درست استعمال ہی صحت کا ضامن ہو سکتا ہے. ان دواؤں کے استعمال کے بارے میں مزید بات ہم اپنے آئندہ پروگرام میں بھی کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسی کا ترجمان اداریہ، آئیے سنتے ہیں۔
امریکہ نئی سلک روڈ کے پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کی اپنی کوششوں کو دو چند کر رہا ہے، جو اقتصادی طور پر افغانستان کو وسطی اور جنوبی ایشیا سے ملائے گی۔ جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کی امریکی معاون وزیر خارجہ فاطمہ سومار کا کہنا ہے کہ اس خطے میں لوگوں، سامان، توانائی اور نظریات کی منتقلی روکنے کے حوالے سے بے شمار رکاوٹیں حائل ہیں۔ امریکہ اس پورے خطے کے لوگوں کے بہتر مستقبل کے لیے ایک موقع دیکھ رہا ہے۔ یہ اس خطے کی ریاستوں کے اقتصادی مفاد میں ہے کہ ان کے ہمسائے مستحکم ہوں، جہاں کی معاشی صورتحال گوناگون اقتصادی سرگرمیوں کے ذریعے بہتر ہو رہی ہوں، اور یہ فی الواقع وہی چیز ہے جس کی امریکہ نئی سلک روڈ پروجیکٹ کے ذریعے مدد کر رہا ہے۔ یہ چار شعبوں پر مرکوز ہے، یعنی توانائی کی ایک علاقائی منڈی کی تخلیق، تجارت اور سفری سہولتوں میں اضافہ، محصولات اور سرحدوں کے امور کی درستگی، اور لوگوں اور کاروبار کو ایک دوسرے سے منسلک کرنا۔ وسطی ایشیا میں توانائی کی منڈیوں کے حوالے سے گنجائش میں مزید اضافے اور برآمد کے لیے نئی منڈیوں کی تلاش کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ وسطی ایشیا کے کئی ملک پہلے ہی اپنی بجلی کی ضرورتوں کے لیے افغانستان میں ایک مارکیٹ دیکھ چکے ہیں۔ حال ہی میں عالمی بینک کا CASA 1000 پروجیکٹ، جس کا مقصد قازقستان اور تاجکستان سے موسم گرما کی فالتو بجلی افغانستان اور پاکستان پہنچانا ہے، افغانستان اور پاکستان کے درمیان سفری محصولات کے معاہدے پر دستخطوں کے بعد ایک اور اہم منزل پر پہنچ گیا ہے۔ قدرتی گیس کی پائپ لائن سے متعلق ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت یا TAPI منصوبے پر عمل میں پیش رفت ترکمانستان کی قدرتی گیس کے لیے جنوبی ایشیا میں اضافی منڈیاں فراہم کر سکتی ہے، جہاں قدرتی گیس کی طلب بہت شدید ہے۔ مزید یہ کہ اس سے افغانستان کو راہداری محصولات اور ملازمتوں کے فوائد حاصل ہوں گے، جو اس کی معیشت کو مسلسل مضبوط بنائیں گے۔ توانائی کے دوسرے علاقائی منصوبوں کے برعکس TAPI کو صرف نجی شعبہ ہی فنڈز فراہم کر سکتا ہے، اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ کسی ایسی بین الاقوامی آئل کمپنی کی نشاندہی کی جائے جو TAPI کنسورشیم کی قیادت کے لیے تیار ہو اور اس منصوبے کی تکمیل میں مدد کر سکے۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ سلک روڈ منصوبہ جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے ایک مستحکم، محفوظ اور خوشحال مستقبل کی طرف گامزن کرنے کا ایک بہترین راستہ ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن DC 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 KHz اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
اور اس کے ساتھ ہی نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے. ایڈیٹر شہناز عزیز تھی, پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب اور انجینئر جان ڈریڈن. بہجت کو اب اجازت دیجیے صرف چند لمحوں کی, اس کے بعد خبروں کا تازہ بلٹن لے کر پھر حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں. نیوز خبروں کے بلٹن کے بعد آپ پروگرام سنیں گے ان دا نیوز. آج یہ پروگرام آپ کے لیے قمر عباس جعفری پیش کریں گے نیلوفر مغل کے ساتھ جو پروڈیوسر ہوں گی. تو ابھی خبروں کا انتظار کیجیے.